إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.
یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا دنیا سے مر جانا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ. کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم کے اور جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا, یقیناً وہ گنہگار تھے. سامعین, اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. قوم تبع کا ذکر, یہاں مشرکین کا انکار قیامت اور اس کی دلیل بیان فرما کر اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہیں. ان مشرکین کا خیال تھا کہ قیامت آنی نہیں, مرنے کے بعد جینا نہیں, حشر اور نشر سب غلط ہے. دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو مر گئے وہ کیوں دوبارہ جی کر نہیں آئے. خیال کیجئے یہ کس قدر بودی اور بےہودہ دلیل ہے. دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا, مرنے کے بعد کا جینا قیامت کو ہوگا, نہ کہ دنیا میں. پھر لوٹ کر آئیں گے. اس دن یہ ظالم جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس وقت یہ امت اگلی امتوں پر گواہی دے گی اور ان پر ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو عذاب اسی جرم پر اگلی قوموں پر آئے وہ تم پر بھی آ جائیں اور ان کی طرح بے نام و نشان کر دیے جاؤ. ان کے واقعہ سورہ سبا میں گزر چکے ہیں. وہ لوگ بھی قحطان کے عرب تھے جیسے کہ یہ عدنان کے عرب ہیں. حمیر جو ملک سبا کے تھے وہ اپنے بادشاہ کو تبع کہتے تھے, جیسے فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا اور روم کے ہر بادشاہ کو قیصر اور مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک تبع یمن سے نکلا اور زمین میں پھرتا رہا, سمرقند پہنچ گیا, ہر جگہ کے بادشاہوں کو شکست دیتا رہا اور اپنا بہت بڑا ملک کر لیا. زبردست لشکر اور بے شمار رعیت اس کے ماتحت تھی. اس نے حیرا نامی بستی بسائی. یہ اپنے زمانے میں مدینے میں بھی آیا تھا اور یہاں کے باشندوں سے بھی لڑا, لیکن اسے لوگوں نے اس سے روکا. خود اہل مدینہ کا بھی اس سے یہ سلوک رہا کہ دن کو تو لڑتے تھے اور رات کو ان کی مہمانداری کرتے تھے. آخر اس کو بھی لحاظ آ گیا اور لڑائی بند کر دی. اس کے ساتھ یہاں کے دو یہودی عالم ہو گئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے سچے دین کے عامل بھی تھے. وہ اسے ہر وقت بھلائی برائی سمجھاتے رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ مدینے کو تاخت و تاراج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آخری زمانے کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے. بس یہ یہاں سے لوٹ گیا اور دونوں عالموں کو اپنے ساتھ لیتا چلا. جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے بیت اللہ کو گرانا چاہا لیکن ان دونوں عالموں نے اسے روکا اور اس پاک گھر کی عظمت و حرمت اس کے سامنے بیان کی اور کہا کہ اس کے بانی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور اس نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پھر اس کی اصلی عظمت آشکارا ہو جائے گی. چنانچہ یہ اپنے ارادے سے باز آیا, بلکہ بیت اللہ کی بڑی تعظیم و تکریم کی, طواف کیا, غلاف چڑھایا اور یہاں سے واپس یمن چلا گیا. خود موسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہوا اور تمام یمن میں یہی دین پھیلایا. اس وقت تک مسیح علیہ السلام کا بھی ظہور نہیں ہوا تھا اور اس زمانے والوں کے لیے یہی سچا دین تھا. اس تبع کے واقعات بہت تفصیل سے سیرت ابن اسحاق میں موجود ہیں اور حافظ ابن عساکر بھی اپنی کتاب میں بہت بسط کے ساتھ لائے ہیں. اس میں ہے کہ اس کا پائے تخت دمشق میں تھا. اس کے لشکروں کی صفیں دمشق سے لے کر یمن تک پہنچتی تھیں. مسدرک حاکم نیز بیہقی میں ایک صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نہیں جان سکا کہ حد لگنے سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے یا نہیں, اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تبع ملعون تھا یا نہیں, اور نہ مجھے یہ خبر ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا بادشاہ. ایک اور روایت میں ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ عزیر علیہ السلام پیغمبر تھے یا نہیں. دارالقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت صرف عبد الرزاق سے ہی ہے اور سند سے مروی ہے کہ عزیر علیہ السلام کا نبی ہونا نہ ہونا مجھے معلوم نہیں, نہ میں یہ جانتا ہوں کہ تبع پر لعنت کروں یا نہیں. اسے وارد کرنے کے بعد حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے وہ روایتیں درج کی ہیں جن میں تبع کو گالی دینے اور لعنت کرنے سے ممانعت آئی ہے, جیسے کہ ہم ابھی وارد کریں گے انشاءاللہ. معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہو گئے, یعنی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دین میں داخل ہوئے اور اس زمانے کے علماء کے ہاتھوں ایمان قبول کیا. بعثت مسیح علیہ السلام سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. جرہم کے زمانے میں بیت اللہ کا حج بھی کیا، غلاف بھی چڑھایا اور بڑی تعظیم و تکریم کی، 6,000 اونٹ اللہ کے نام قربان کیے، اور بھی بہت بڑا طویل واقعہ ہے جو ابی ابن کعب، عبداللہ ابن سلام اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور اصل قصے کا دار و مدار کعب الاحبار رحمہ اللہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پر ہے. وہب ابن منبر رحمہ اللہ نے بھی اس قصے کو وارد کیا ہے. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس طبع کے قصے کے ساتھ دوسرے طبع کے قصے کو بھی ملا دیا ہے جو ان کے بہت بعد تھا. اس کی قوم تو اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی تھی، پھر ان کے انتقال کے بعد وہ کفر کی طرف لوٹ گئی اور دوبارہ آنگ اور بتوں کی پرستی شروع کر دی، جیسے کہ سورہ سبا میں مذکور ہے. اسی کی تفسیر میں ہم نے بھی وہاں اس کی پوری تفصیل کر دی ہے، فالحمدللہ. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس طبع نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس طبع کو برا نہ کہو، یہ درمیان کا طبع ہے. اس کا نام اسعد ابو قریب ابن ملی کرب یمانی ہے. اس کی سلطنت 326 سال تک رہی. اس سے زیادہ لمبی مدت ان بادشاہوں میں سے کسی نے نہیں پائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 700 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان دونوں موسوی عالموں نے جو مدینے کے تھے، انہوں نے جب طبع بادشاہ کو یقین دلایا کہ یہ شہر یعنی مدینہ المنورہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت گاہ ہے، تو اس نے ایک قصیدہ کہا تھا اور اہل مدینہ کو بطور امانت دے گیا تھا جو ان کے پاس ہی رہا اور بطور میراث کے ایک دوسرے کے ہاتھ لگتا رہا، اور اس کی روایت سند کے ساتھ برابر چلی آتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت اس کے حافظ ابو ایوب خالد ابن زید رضی اللہ عنہ تھے، اور اتفاق سے بلکہ بحکم باری تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال بھی یہی ہوا تھا. اس قصیدے کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں: شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم، فلو مد عمری الی عمره لکنتم وزیرا له وابن عمی، جاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره کل غم. یعنی میرے تہ دل سے گواہی ہے کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جو تمام جانداروں کے پیدا کرنے والے ہیں. اگر میں رسول اللہ کے زمانے تک زندہ رہا تو قسم اللہ کی آپ کا ساتھی اور آپ کا معاون بن کر رہوں گا، اور آپ کے دشمنوں سے تلوار کے ساتھ جہاد کروں گا، اور کسی کھٹکے اور غم کو آپ کے پاس تک پھٹکنے نہ دوں گا. ابن ابھی دنیا میں ہے کہ دور اسلام میں صنعاء شہر میں اتفاق سے ایک قبر کھد گئی تو دیکھا گیا کہ دو عورتیں مدفون ہیں جن کے جسم بالکل صحیح سالم ہیں، اور سرحانے پر چاندی کی ایک تختی لگی ہوئی ہے جس میں سونے کے حروف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر حیی اور تمیز کی ہے، اور ایک روایت میں ان کے نام حیی اور تماضر ہیں. یہ دونوں طبع کی بہنیں ہیں. یہ دونوں مرتے وقت تک اس بات کی شہادت پر رہیں کہ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی تھیں. ان سے پہلے کہ تمام نیک صالح لوگ بھی اس شہادت کے ادا کرتے ہوئے انتقال فرماتے رہے ہیں. سورہ سبا میں ہم نے اس واقعے کے متعلق سبا کے اشعار بھی نقل کر دیے ہیں. کعب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ طبع کی تعریف قرآن سے اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی مذمت کی، ان کی نہیں کی. عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ طبع کو برا نہ کہو، وہ صالح شخص تھا. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. عبد الرزاق کی مصنف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ طبع نبی تھا یا نہ تھا، اور روایت اس سے پہلے گزر چکی کہ میں نہیں جانتا طبع ملعون تھا یا نہیں، فاللہ اعلم. یہی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے.